الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اولاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے اور پھر آپ کی وساطت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے. قرآن مجید نے جو پیغام نوع انسانی کو دیا اس میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب بھی ہے, تمہارا آقا اور تمہارا مالک بھی ہے, اور تم سب اس کے بندے ہو, اس کے غلام ہو. اور دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اس دنیا میں ہر ادارے میں, ہر گھر میں, ہر دکان پر, ہر جگہ دیانتداری مطلوب ہوتی ہے, لیکن اس دیانتداری کے لیے کیا بنیاد ہو, یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہر جگہ درپیش ہوتا ہے. کسی بھی ادارے کے ملازمین کو, یہاں تک کہ کسی گھر میں کام کرنے والے ملازم یا ملازمہ کو, باپ کے بیٹوں کو, کاروبار میں شریک بھائیوں کو یا پارٹنرز کو, دیانتداری ہی سے معاملہ کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. دنیا کو یہ مسئلہ ہمیشہ سے درپیش رہا کہ لوگوں کو کیسے دیانتداری کا پر قائل کیا جائے اور انہیں دیانتداری اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے. بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا, بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جاتی ہے, اور برائی کی اصل جڑ جو ہے اور اصل وجہ جو ہے وہ اگنورنس ہے, لا علمی ہے. شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے, اور صرف اگر معلوم ہو جائے کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کام غلط ہے, یہ کام کرنے کا ہے, یہ کام کرنے کا نہیں ہے, تو لوگ اس سے باز آ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خام خیالی ہے. ٹریفک کے قوانین ہر باشعور شہری جانتا ہے کہ وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, وارڈن کی موجودگی میں اس کی پابندی ہوتی ہے, اور جب وارڈن کسی چوک میں نظر نہ آئے تو اچھے بھلے لوگ بھی اشارہ توڑنے سے باز نہیں آتے. اسی طرح کوئی بھی کاروباری آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ کاروبار بددیانتی سے کرنا ہی کاروبار کا صحیح طریقہ ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کاروبار کا جینوئن طریقہ, صحیح طریقہ, مطلوب طریقہ تو یہی ہے کہ دیانتداری سے کیا جائے, لیکن کچھ خارجی عوامل ہوتے ہیں کہ جو اسے اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر زیادہ مال بنا لے, لیکن عین اس وقت بھی اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. عام محاورہ ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دیانتداری ایک ریئر شے ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ بددیانتی کوئی آج ہی کا معمول ہے, شاید پہلے زمانے میں بددیانتی نہیں ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر الصادق اور الامین کا خطاب دیا مکے والوں نے کہ یہ ہاشمیوں کا نوجوان عبد المطلب کا پوتا, عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑی دیانتداری سے سودا بیچتا ہے, تو یہ کوئی ریئر شے تھی, غیر معمولی چیز تھی, تبھی تو اسے نوٹ کیا گیا. اگر سبھی لوگ دیانتدار ہوتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص کوالیفیکیشن کیسے بنتی؟ تو ماضی ہو یا حال ہو, اور اگر روش یہی رہے تو مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا کہ عام لوگوں کی روش بددیانتی ہوگی, ہاں محدود چند لوگ وہ دیانتداری کے روش اختیار کریں گے. مغربی ممالک میں اس دیانتداری کے لیے ایک محدود دائرہ کھینچا گیا ہے, اور وہ ہے وطن پرستی کا دائرہ, کہ تمہاری اصل وفاداری جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ ہے, لہذا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ تو پھیر رہو. ہاں جو بددیانتی کا شوق تم نے پورا کرنا ہے, ذخیرہ اندوزی کا اور زیادہ مال بنانے کا شوق پورا کرنا ہے, تو وہ باہر پورا کرو, لیکن اپنوں کے ساتھ پھیر رہو. اور یہ خیال کرنا کہ شاید اہل مغرب جو ہیں وہ دیانتدار ہیں, ہاں دیانتدار ہیں صرف اپنی حد تک, اپنوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ فیر ہیں, اپنے ملک میں جو پروڈکٹ وہ فروخت کر رہے ہوں گے وہ صحیح پروڈکٹ ہوگی, جو لیبل باہر لگا ہوا ہوگا وہی اندر ہوگا. اور بلکہ یہ بات بھی شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس میں بھی کچھ اضافی فیکٹرز ہیں, کہ وہاں پر انشورنس کا نظام جب آیا, اور انشورنس والوں نے اپنی دکان جو ہے اس کو چمکانے کے لیے کچھ کیسز کو اچھالا, ہائی لائٹ کیا کہ کسی شخص نے کوئی پروڈکٹ جو ہے اس کے اندر دو نمبری کی, اور اس کے خلاف سو ہو گیا, اس کے خلاف رٹ ہو گئی, اور عدالت نے ان کو ملین ڈالر فائن کر دیا. اب اس میں بھی اصل میں بددیانتی تھی, لیکن یہ بددیانتی جو ہے وہ کس کی تھی؟ یہ بڑے مگرمچھوں کی تھی, انشورنس کمپنیوں کی بددیانتی تھی, لیکن اس سے عوام کو فائدہ نہیں پہنچا, اس سے عوام کو نقصان پہنچا. میل پریکٹس یعنی اپنے کلائنٹس کے ساتھ بددیانتی کرنا, اس کو انشورنس نے ایک بہت بڑا بزنس بنا دیا کہ ہسپتالوں کے اندر انشورنس ایجنٹس جو ہیں وہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ویسٹ میں, کہ کوئی مریض جو ہے اس کو آپریشن خراب ہوا ہو, اس کا علاج غلط ہوا ہو, تو بس آپ ایک سائن کر دیں اور باقی سارا کام جو ہے وہ ہم خود کریں گے. اور وکلا کا بھی اس کے اندر بزنس ہے کہ یہ چیز جو ہے طے شدہ ہے کہ جتنا بھی فائن ہوگا, جتنے بھی پیسے کلیم کریں گے, وہ آدھے جو ہیں وہ اس شخص کے ہوں گے, مریض کے ہوں گے, اور آدھے جو ہیں وہ اس وکیل کے ہوں گے. تو ایک محدود دائرے میں وہاں پر دیانتداری آپ کو نظر آتی ہے, لیکن ذرا اس دائرے سے باہر نکلیں تو ایسی ایسی بددیانتی ہے کہ کسی کو حد نہیں. لیکن اس سارے بددیانتی کے نظام کے اندر اصل میں پستہ کون ہے؟ وہ عوامی پستے ہیں. یعنی بظاہر وہاں ایک قانون کی عمل داری ہے اور ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, لیکن اس میں لے دے کر پھر جو ہے پس کون رہا ہے؟ وہ عوامی پس رہے ہیں. یعنی کہیں تو ہے وہ وکیلوں کی چاندی ہو رہی ہے, اور کہیں جو ہے وہ انشورنس کمپنیاں جو ہے وہ اپنا بزنس چمکا رہی ہیں. اب ڈاکٹرز کو ڈرایا کہ تم انشورنس کرواؤ ورنہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اور اس میں چند کیسز ایسے ہائی لائٹ کر کے انہوں نے ڈاکٹروں کو ڈرایا, اور پھر تقریباً قانون ہی پاس کروا دیا اسٹیٹ کی سطح پر کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ بغیر انشورنس سے پریکٹس کر ہی نہیں سکتا. جب ڈاکٹر نے جو انشورنس کا پریمیم ادا کرنا ہے, جو انشورنس کمپنی کو اس نے پیسے دینے ہیں, وہ اپنی جیب سے تھوڑا دینے ہیں, وہ پھر اس نے مریضوں سے وصول کرنے ہیں. اسی طرح یعنی ہر جگہ جو ہے وہ انشورنس کا ایک جال ہے کہ جو پھیلا دیا گیا ہے, کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. اور یہ سارا کا سارا اصل میں سودی نظام ہے, جس پر دو ہفتے قبل گفتگو ہوئی تھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ, کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس نظام کے اندر اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور ہمارے دین کی روح سے جو حرام چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو اخلاقاً حرام ہیں, مثلا جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر کمانا, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کو دھوکہ دے کر کمانا حرام ہے, اور پھر دھوکہ دہی کی جو بھی شکل ہو, وہ ملاوٹ ہو, وہ ناپ تول میں کمی ہو, یا امپلائمنٹ کے اندر یعنی اپنے امپلائر سے تنخواہ پوری لینا اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا کام نہ کرنا, یا امپلائر کی طرف سے اپنے مزدور سے, اپنے ملازم سے پورا کام ایکسپیکٹ کرنا, اور اس کی جو مراعات ہیں یا اس کے جو حقوق ہیں اس پہ ڈنڈی مارنا, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اخلاقی دائرے کی بددیانتیاں ہیں, اور ان سے کمائی ہوئی رقم جو ہے وہ حرام ہے. دوسری ہیں کہ جو شریعت نے حرام کی ہیں, ان میں سر فہرست جو ہے وہ سود ہے. اور یہ سودی نظام جو ہے یہ بنیادی طور پر تو کیا ہے کہ کسی ایک ہی جنس کے اندر تبادلے میں کمی بیشی کرنا ہے. اور بظاہر جو ہے یہ بات جو ہے وہ عجیب معلوم ہوتی ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حکم دیا تو پھر اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں, کہ جو پھر غور کرنے پر سمجھ میں آئیں گے کہ ایک ہی جنس کے اندر جو ہیں, اور جو سے جو آپ بدلنا چاہتے ہیں, ایک اچھی قسم کے جو ہیں, ایک ذرا ناقص قسم کے ہیں, ایک اچھی قسم کی گندم ہے, ایک ذرا ناقص قسم کی گندم ہے, ایک ذرا اچھی قسم کی کھجور ہے, ایک دوسری قسم کی کھجور ہے, تو اگر ایک ہی قسم کی کھجور کا یا جنس کا آپ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ انکریز نہیں کر سکتے. کلو کے بدلے کلو ہوگی, دو کلو کے بدلے کلو ہوگی, اگرچہ اس میں وہ راستہ کھلا ہے کہ پہلے آپ کوئی اور جنس خرید لیں اس سے, اور پھر اس سے آپ واپس جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے وہ جنس جو ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں، اس کی اجازت دی ہے. اب اسی میں ہمارے یہاں کرنسی کا کاروبار، اب نوٹ کیجئے گا کہ پرانے نوٹ جو ہیں وہ دے کر نئے نوٹ لینے ہیں، حالانکہ دونوں کی قیمت جو ہے وہ برابر ہے، اور عید کے موقع پر یا کوئی خاص فنکشن ہوتا ہے تو وہ یہ کاروبار جو ہے وہ خوب زوروں پر ہوتا ہے. اور کیا دلیل ہے اس کی؟ یعنی پرانے نوٹ کی بھی جو قیمت ہے وہ تو اتنی ہے، لیکن جو تبادلہ ہو رہا ہے اب ان احادیث کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو، بعض جو ڈیلز ہیں ان کو حرام کیا ہے. مثلا آپ نے فرمایا کہ جو مال تمہارے پاس موجود نہ ہو اسے مت بیچو. اب جس کو کاروبار کا کی الگ بے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کہے گا کہ جو مال پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے بیچا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی کاروباری حلقوں میں کام کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ سارا دھندا ہماری منڈیوں کے اندر، ہماری مارکیٹ کے اندر ہوتا ہی ہے کہ مال جو ہے وہ ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے بک جاتا ہے، پڑا وہیں رہتا ہے، پھر جس نے وہ خریدا ہے وہ اس کو پھر بیچ دیتا ہے، مال وہیں پڑا رہتا ہے، پھر جس نے خریدا ہے اس کو پھر بیچ دیتا ہے، اور ہر مرتبہ ظاہر ہے جو بھی خریدتا ہے وہ بیچتا ہے، کچھ نہ کچھ نفع پر بیچتا ہے، اور ہوتے 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 اس کی قیمت کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے. آخر لے دے گا، نقصان کس کا ہوا؟ کنزیومرز کا ہوا، عوام کا ہوا، جنہوں نے فائنلی اس کو برتنا ہے. اسی طرح پیپرز جو بکتے ہیں کسی چیز کے، یعنی کوئی آپ نے کوئی چیز امپورٹ کی باہر سے، اب اس کو جاپان سے آنے میں 2 مہینے لگنے ہیں. ہوتا کیا ہے، کسی سے آپ نے کوئی مشینری جو ہے وہ 50 لاکھ کی وہاں سے خریدی ہے اور آپ کے پاس صرف اس کے پیپرز ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے جو بھی اس کی اصل قیمت ہے اس کے مطابق خریدی ہے. 2 مہینوں میں وہ پیپرز جو ہیں وہ 10 دفعہ بک جاتے ہیں، اور ہر دفعہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس میں نفع شامل کر کے بکیں گے، پھر نفع شامل کر کے بکیں گے، اور بکتے بکتے فائنلی جب وہ چیز یہاں پہنچے گی اس وقت تک اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوگا. لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے. اور اگر آپ شریعت کو سامنے نہیں رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ بات جو ہے معلوم ہوگی، ٹھیک ہے اس کی چیز سے اس نے بیچ دی، پھر اس کی چیز سے اس نے بیچ دی، لیکن اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے آپ اس کے دور رس اثرات کو دیکھیں تو وہ کیا ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا نقصان ہوا ہے بالفعل عوام الناس کا، جو استعمال کرنے والے یا فائنلی جن پر اس کی کوسٹ پڑنی ہے. پھر ایک ہے مجرد کوئی ایک چیز کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک ہے جب وہ ایک نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں. یعنی بڑے آرام سے بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے جو حرام کیا تھا وہ تو سود حرام کیا تھا، ربا حرام کیا تھا، اور جو بینک کا انٹرسٹ ہے وہ تو ربا میں آتا ہی نہیں. حالانکہ ہمارا شریعت کوڈ، فیڈرل شریعت کوڈ، پھر اپیلنٹ شریعت بینک سپریم کورٹ کا، وہ سب کے سب یعنی سارے دلائل دونوں طرف کے سن کر وہ یہ فیصلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی ربا ہی کی تعریف کے اندر آتا ہے. لیکن وہ لوگ کے جو ذرا اس نظام کے ساتھ بڑا حسن ظن رکھتے ہیں اور جو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جی اس طرح تو ترقی رک جائے گی، اب ترقی ذرا دیکھ لیں وہ کیا ترقی ہوتی ہے، اور اس میں ترقی کس کی ہوتی ہے اور نقصان کس کا ہوتا ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کا اندازہ ہوگا کہ کیوں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے. دیکھیے یہ بینکاری کا نظام کیا ہے، کہیں سے پیسے لے کر، ایکس کے پیسے لے کر وائی جو ہے وہ زیڈ کو دیتا ہے، یعنی بینک جو ہے وہ وائی ہے، اور ایک عام غریب آدمی اور نچلے اور درمیانے درجے کا متوسط آدمی، اصل پیسہ بینک کے پاس کس کا ہوتا ہے، وہ ان کا ہوتا ہے، غریب آدمی ہے نا سارے. ان کا پیسہ جو ہے وہ بینک اکٹھا کرتا ہے اور دیتا کسے؟ کسی ملینئر کو یا بلینئر کو دیتا ہے. نہیں, ایک عام آدمی آپ چلے جائیں کسی بینک میں کہ مجھے قرضہ چاہیے, تو آپ کو بینک قرضہ دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. اور کہیں کوئی قرضہ آپ کے منہ میں کوئی زیرا جو ہے اس کا ایک ڈھونڈنے کے لیے وہ دے گا بھی صحیح, تو اتنے لمبے پروسیجرز ہوں گے کہ آپ شاید راستے ہی میں اس کا خیال چھوڑ دیں. لیکن اصل میں یعنی صرف ایک چیک کی بنیاد پر جو اوور ڈرافٹ لیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ آلریڈی جو بلینئر ہے, وہ جو ارب پتی ہے وہ لیتا ہے, اور وہ آلریڈی مل اونر ہے, اور وہ آپ کا پیسہ لے کر اس سے ایک اور مل لگا لیتا ہے. اب وہ سالانہ جو ہے وہ انٹرسٹ ادا کرتا ہے بینک کو, اور بینک جو ہے وہ جو اصل جس کا پیسہ تھا اس کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کو بھی 100 کے 110 دے دیتا ہے. لیکن اصل ویلیو کے لحاظ سے وہ 110 روپیہ جو ہے وہ پچھلے سال کے 90 کے برابر بھی نہیں رہے, اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی. تو اصل میں کون لٹا؟ جس کا اصل سرمایہ ہے وہ لٹ گیا, اور جس نے بینک کے ذریعے سے وہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا وہ بہت کچھ بنا گیا. پھر مزید بے وقوف کیا بنایا جاتا ہے عوام الناس کو, غریب لوگوں کو, متوسط درجے کے لوگوں کو مزید بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ وہ مل آنر یا جس نے وہ قرضہ لیا بینک سے, وہ جو سود ادا کرتا ہے وہ کہاں سے ادا کرتا ہے؟ وہ سود کی رقم کو اپنے اخراجات میں شامل کرتا ہے, مل کے اخراجات میں, اور اس کی بنیاد پر کاسٹ کیلکولیٹ کرتا ہے اپنی پروڈکٹ کی. اور وہ کاسٹ کون ادا کرتا ہے؟ وہ پھر کنزیومر ادا کرتا ہے. پیسہ بھی اسی کا, مہنگائی بھی اسی نے برداشت کی, اور پھر سرمایہ داروں کو پالنے کے لیے وہ سود جو ہے وہ بھی اسی کنزیومر نے ادا کیا. تو کیا یہ نظام واقعی ترقی کا نظام ہے؟ کون ترقی کرتا ہے اس سے؟ اور پھر یہ کہ جون جون یہ بینکاری کا نظام اپنے پنجے گاڑ رہا ہے معاشرے کے اندر, تو وہ کن کن ذریعوں سے وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے؟ اب آئے ہر سال جب بجٹ آتا ہے یا جو ہر دفعہ نئے قوانین بنتے ہیں, بینکاری کے قوانین ہوں, ملازمتوں کے قوانین ہوں, ٹرانزیکشن کے قوانین ہوں, کہ لین دین کیسے ہو, یہ سب لین دین بینکوں کے ذریعے سے ہونے چاہیے. یعنی کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس میں ٹیکس جو ہے اس نیٹ کو بڑھایا جائے, اس سے کتنا ٹیکس جو ہے وہ بڑھتا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں. اصل جو سارا بینکاری کا یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس میں کون پھنس رہا ہے لے دے کر؟ کہ جی کیش تنخواہیں جو ہے وہ کوئی بھی رجسٹرڈ ادارہ وہ کیش تنخواہ کسی کو نہ دے, بینک کے تھرو تنخواہ جائے. اب ہر شخص جو ہے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولے گا, غریب سے غریب آدمی بھی, وہ 1000-2000 اس کے ضرور بینک میں پڑے رہیں گے. بینک میں کہاں پڑے رہیں گے؟ وہ سب اکٹھے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسی بلینئر کے پاس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو بالکل ایک چوکیدار کی تنخواہ اور ایک پی این کی تنخواہ جو ہے وہ بھی بینک کے تھرو جا رہی ہے, اور بینک میں بہرحال کیا ہے, اور پھر بینک یہ نہیں, یہ جو سب طریقے کار نکلے ہیں یہ کارڈ جو ہیں وہ سب کو بینک کے بنا کے بینک نے دے دیے. یعنی اگر تو یہ ہو کہ پیسے جو ہیں وہ بینک میں آئے اور جو ہی تنخواہ آئے اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنا چیک لے جا کر تو وہاں سے پیسے نکلوا لے, تو ایک تو وہ چیک نکلوانے کر اس پر وہ ایکسائز ڈیوٹی بھی وہ ادا کرے گا, چلیے وہ تو حکومت کو گئی پھر بھی, لیکن جو کارڈ دے دیے اس سے بظاہر جو غریب آدمی نے محسوس کیا کہ بڑی آسانی ہو گئی کہ پیسے جب چاہے نکلوا لے, لیکن اس ذریعے سے پیسے سارے کے سارے پورا مہینہ تقریباً وہ بینک کے پاس پڑے رہتے ہیں. تو یہ نظام جو ہے اس کو اگر آپ سمجھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو یہ کہا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے, تو یہ باتیں ایسے نہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کوئی مبالغہ آرائی کرنے والے شخص نہیں تھے معاذ اللہ, آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک حرف جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نکلتا تھا, وہ ایسے ہی نہیں نکل آتا تھا جیسے میرے اور آپ کی زبان جو ہے وہ چلتی ہے اور اس میں سے کیا کچھ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے, ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلتا. پھر انشورنس کا جو نظام ہے اس کا بھی تجزیہ کرنے کی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو, اور پھر یہ کہ صرف ایک مثال دے دوں کہ 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی تو ہمارے یہاں آتے ہیں مسجد کے اندر پروگراموں میں, تو وہ صاحب جو ہیں وہ ملنے کے لیے آئے اسپیشلی مجھے اور کہنے کے لیے آئے کہ جی میرے لیے خاص دعا کریں. انہیں بتایا کہ جی میں 45 کروڑ سالانہ جو ہے وہ صرف انٹرسٹ میں ادا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بینک کے لین دین سے نکال لے. اب وہ 45 کروڑ صرف ایک مل میں سے جو جاتا ہے سود وہ کون ادا کرتا ہے, وہ کنزیومر ہی ادا کرتا ہے. اگر وہ کپڑے کی مل ہے تو کپڑا میں اور آپ سب نے پہننا ہے, جوتے کی فیکٹری ہے تو جوتا میں اور آپ سب نے پہننا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب کچھ جو ہے وہ ادھر سے ہی جائے گا لے دے کر. پھر انشورنس کا نظام, یہ بھی ایک بہت بڑا سودی ہتھیار ہے آج کے اس دور کا, اس کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ ہے کیا. لائف انشورنس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہ کریں کہ ہمارے دین نے تو اس کا بھی سبسٹیٹیوٹ دیا ہے اور ہمارا نظام جو ہے وہ بہت اعلیٰ نظام ہے کہ کنٹریبیوٹ کرنے والے اور ہیں اور بینیفٹ لینے والے اور ہیں. زکات کا نظام کیا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں زکات میں, اور جو ضرورت مند حاجت مند غریب محتاج مساکین ہیں وہ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. اور یہ جو انشورنس کا نظام ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اپنا اپنا بندوبست کرو سارے, تم اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتے ہو تو لائف انشورنس کروا لو اپنی, اور پھر وہ لائف انشورنس میں پھر وہ سب جو سود والی چیز ہے ڈیویلیویشن ہے کہ آپ کی رقم تو محفوظ رہے گی, وہ محفوظ کیا رہے گی, اس کی ویلیو باقی کیا رہ جائے گی, اور پھر وہ سارا پیسہ اکٹھا ہو کر جائے گا وہی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. پھر انشورنس کے نظام کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھیں کہ ایک شخص نے ایک فیکٹری لگائی اور اس نے سے 50 لاکھ روپے اس پر انویسٹ کیا. اب وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اس سے فائدہ تو اٹھاؤں لیکن میرا نقصان نہ ہو, اور سود کی تعریف کیا ہے کہ نقصان میں کوئی شخص شریک نہ ہو کسی بھی بزنس کے اندر تو وہ کیا ہے, وہ سودی کاروبار ہے. تو وہ کہتا جی میں فائدہ اٹھاؤں لیکن نقصان میں شریک نہ ہوں. لیکن وہ فیکٹری ایسی ہے یا کوئی بھی کاروبار, اس میں نقصان ہو سکتا ہے, بالفعل تو ہوتا ہے نقصان, لیکن وہ فیکٹری اونر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فائدہ میں اٹھاؤں لیکن نقصان مجھے نہ ہو. لیکن بالفعل تو نقصان ہوگا, سے وہ کوئی ایسی فیکٹری ہے کہ جس کو بالکل جو راکھ ہو سکتی ہے, ماچس کی فیکٹری ہے یا کوئی کیمیکل انڈسٹری ہے کہ جس میں سب کچھ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو سکتا ہے, ہو گیا. اب وہ اس کے 40 لاکھ 30 لاکھ تو ڈوب گئے بالفعل, لیکن چونکہ اس نے انشورنس کروائی ہوئی تھی, اب قومی سطح پر تو نقصان ہو گیا, جو نیشنل بیلنس شیٹ ہے اس میں تو نقصان ہوا, لیکن یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نقصان میں برداشت نہ کروں, یہ نقصان مجھے انشورنس کمپنی جو ہے وہ ادا کر دے. اب انشورنس کمپنی وہ نقصان کہاں سے ادا کرنا ہے, اس کے لیے وہ سالانہ انشورنس کمپنی تو کو ایک پریمیم ادا کر رہا تھا, یعنی ایک رقم جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر اپنی انشورنس کے اگینسٹ وہ ادا کر رہا تھا, لیکن وہ فیکٹری اونر جو ہے وہ اپنے اس پریمیم کو جو وہ اپنی فیکٹری کی انشورنس کے لیے ادا کرتا تھا انشورنس کمپنی کو, اس کو بھی اپنے ایکسپینڈیچر میں اپنے اخراجات میں شامل کر دیتا ہے, اور پھر اس کی بنیاد پر پھر کاسٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو لے دے کر اس کا پریمیم, جیسے سود بھی کنزیومر ادا کرتا ہے اور فائدہ جو ہے وہ سارے بزنس کا سرمایہ دار اٹھاتا ہے, انشورنس کے اندر بھی انشورنس کا پریمیم جو ہے وہ کنزیومر ادا کرتا ہے, جو صارف ہے چیز کا استعمال کرنے والا, پروڈکٹ کا استعمال کرنے والا, وہ ادا کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے. اور باقی جو اس میں بددیانتی کے پہلو ہیں ان کو تو آپ بھول ہی جائیں, یہ جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں فیکٹری کو آگ لگی اور فائر بریگیڈ جو ہے وہ 8 گھنٹے کے بعد پہنچا, وہ کیا ہوتا ہے؟ فائر بریگیڈ کو تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آگ لگنی ہے اور ان کے ساتھ مکمکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے آنا نہیں ہے, اس لیے کہ آگ تو لگائی جاتی ہے کچرے کو, اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ اتنے کروڑ کا سامان جو ہے وہ جل گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ بددیانتیاں سب جو ہیں وہ ایک نظام آپ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر ایک پروویژن جو ہے موجود ہے. میرے تازہ بھائی وہ اکاؤنٹنٹ تھے ایک مل کے اندر, تو ظاہر ہے اکاؤنٹس بنا کر جب انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھیجے تو انہوں نے اس کو بلایا, میرے تیزاد بھائی کو, نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ ظاہر ہے کوئی ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, انہوں نے فوراً وہاں پر پکڑا کہ یہاں پہ گھپلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میاں صاحب نے جو مل آنر تھے انہوں نے باہر باہر سے جو ہے ایک جگہ سے پیمنٹ لے لی تھی اور بتایا ہی نہیں تھا, اکاؤنٹس کے اندر اس کی انٹری نہیں تھی. تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اشارے سے کہا کہ ماچس کوئی نہیں تھی. مطلب ہے کہ اس کو اب شو کرنے کے لیے کاغذات میں کہیں آگ لگانی تھی تم نے, اور پھر سارا کام جو ہے حساب تو برابر کرنا تھا, ایسے تو تمہارا حساب صحیح نہیں ہے. تو یہ جو سارے ہمارے آج کل پروفیشن بنے ہوئے ہیں یہ سب ہے بنے اسی لیے ہوئے ہیں. یعنی اکاؤنٹس ایک پروفیشن ہے, بہت بڑا اٹریکٹو پروفیشن ہے. یہ کیا ہے آج کا اکاؤنٹس پروفیشن جو ہے؟ وہ کراچی میں ایک ادارے میں وہ اکاؤنٹ کلرک کی پوسٹیں تھیں, تو بہت سے نوجوانوں نے وہاں اپلائی کیا, انٹرویو ہوا, تو ہر نوجوان جو اندر جاتا تھا اس سے ادھر ادھر کے کچھ سوال پوچھ کر, ایک سوال پوچھتے تھے دو چار کتنے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ کہتا چار, باہر آ جاتا اور پوچھتے کہ کیا سوال پوچھا ہے؟ یار کوئی خاص اکاؤنٹ کا سوال نہیں پوچھا دو چار کتنے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ماہر اکاؤنٹنٹ بھی تھا, وہ گیا اندر, اس سے بھی انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ دو چار کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا سر کتنے چاہیے؟ انہوں نے کہا یو آر سلیکٹڈ. یعنی پروفیشنل اکاؤنٹنسی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیرا پھیری جو ہے اس کو کاغذات میں کیسے صحیح کرنا ہے. اگر آپ کو یہ آتی ہے تو آپ ماہر اکاؤنٹنٹ ہیں. تو یہ ساری جو بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑے بڑے جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری اصل میں یہ ہیں. تو یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غرباء کو دبانے کے لیے اور عمراء کو پالنے کے لیے ہے, اور اس سے زیادہ فساد جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھ تو ساری عمر آتی رہتی ہے, اصل مطلوب کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہتھیار ڈالیں, جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا وہ چھوڑ دیں, جس کا حکم دے دیا وہ اختیار کر لیں, تو انشاءاللہ سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.